اور فطرت سے جو عملتا ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت نوک پلک سنوار کے اس انسان کی وہ طبیعت بن جاتی ہے. اور ویسٹ نے انہی انسانی اخلاقیات کے لیے قانون بنائے اور اس قانون کے تحت اب وہ اپنے انسانوں کی اخلاقیات کو اتنا پختہ کر چکے ہیں کہ اب انگریز جھوٹ بولے یہ نہیں ہوتا. وہ سرکاری مال میں خردبرد کر لے یہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے مگر اس درجے اور پیمانے کا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں خبر بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر وہ پکڑا جائے اور جرم کیا ہوا ہو تو ان انسانوں کی اخلاقیات اندر سے اسے سونے نہیں دیتی. تو یہ جو نفس کی بیداری ہے اس انسان کی یہ معاشرے کو ٹھیک رکھتی ہے. اور اگر انہوں نے اس پہ قابو اس طرح پا لیا کہ ان کی نسل در نسل آئندہ چل کے صرف انسانی اخلاقیات فطرت سے پھوٹتے ہیں, اس کی تہذیب اگر ہو گئی تو پھر یہ بہت بڑی شکست ہے اس نظام کی جو مشرق میں ہے اور جسے تربیت کا نظام کہتے ہیں. وہ ویسے بھی نہیں ہے لیکن جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو ہوگا. پھر تبدیلی بہت بڑی یہ آئے گی کہ ان قوموں کے اخلاقیات بن جائیں گے, چاہے قانون ہو یا نہ ہو, کوئی چیز نہ بھی ہو تو بھی وہ چوری نہیں کرے گا. سٹورز کھلے ہوئے ہیں, بجلی چلی گئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پولیس ہٹا دی گئی ہے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی ایک مثال ایسے سمجھیں کہ بیلجیم میں اب یہ جو دھماکے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس پہ فوج آئی ہے, وگرنہ بیلجیم میں 20-20 سال ایسے گزرے کہ لوگوں نے کسی فوجی کی شکل نہیں دیکھی تھی. فوج کے لیے منع تھا اور یہاں بھی کہ وہ اپنی وردی پہن کے سول میں آئے. پھر جب وہ سول میں آئے گا وردی پہن کے تو لوگ ڈریں گے کہ یہ فوج ہے. تو انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہمیں فوج کے بلانے کی, کسی کو بلانے کی. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ چھوٹو جو گروپ ہے یا گینگ ہے کیا ہے, اس کے لیے فوج بھی آ رہی ہے اور فورس بھی آ رہی ہے. یہ سب چیزیں ان کا پھر تعلق جا کر انسانی اخلاقیات سے ہی جڑ جاتا ہے کہ وہ کیوں چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے کیوں ڈالتے ہیں, یا تو اس لیے کہ مجبور ہیں, یا اس لیے کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور یا اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی اور پیسے کی حوث بہت زیادہ ہے کہ پیسہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے تاکہ اس کام کو کیا جائے. یہاں پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھو انسانی نفسیات جو ہیں جس کا انسان قصدم موقعہ پورا پورا ارادہ کر لیتا ہے, وہ اصل میں اس کے اخلاقیات جب جم جاتی ہیں تو وہ نفس ناطقہ اسی میں یہ چیزیں بار بار آتی ہیں. یعنی یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دیکھیے اس طرح ہوتا ہے کہ جو کام انسان پکے ارادے سے کرتا ہے یہ سب اس کی نفس ناطقہ سے اٹھتے ہیں. اور اس کی شہادت میں وہ حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بدکاری کی تمنا کرتا ہے اور اعضاء اس کی موافقت کرتے ہیں, اور پھر آخر پہ پہنچ کے جب آخری مرحلہ آتا ہے تو پھر اس کی تکذیب ہو جاتی ہے یا ڈر کے وہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ انسان جو عمل بھول چوک سے کرتا ہے یہ سرسری اعمال ہوتے ہیں, اور یہ سرسری اعمال نفس ناطقہ سے نہیں اٹھتے, اصل انسان کی طبیعت سے نہیں اٹھتے. مثلا منافق آدمی ہے, کبھی سچ بول دیا, اب اس منافق نے جو سچ بولا ہے تو اس کو سچ بولنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی, وہ تو جھوٹا ہی تھا, لیکن کبھی ہو گیا, خدا کا خوف آیا کر لیا. جیسے کسی نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی, اب رمضان میں دیکھا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی خدا کی اطاعت کا خیال آ گیا. یہ سرسری اعمال جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عارضی صفات کہلاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیے عارضی صفت ہے, کسی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ میچ جیت گیا, وہ ایسا آدمی جو کبھی نہیں ہنستا اس موقع پہ خوش ہو جائے گا, ہنس جائے گا, یہ عارضی چیز ہے. اصل چیز اس کی طبیعت میں کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خوشی سے پیش نہ آئے. تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنے اعمال ہیں انسانوں کے اخلاقیات کی طرف لوٹتے ہیں, اور اس کا ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے پودا دیکھ کے مالی یہ پیشن گوئی کر دیتا ہے کہ یہ پودا آئندہ چل کے ایسے ہوگا. وہ بتاتا ہے کہ درخت جو ہے اس کے بڑھنے کے کیا امکانات ہیں, پتے جب پھوٹتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کے تو پتے ہی بتاتے ہیں کہ ہو نہار بروا کے ہرے عجبا، کہ وہ چکنے پتے ہیں اور یہ یقیناً درخت اٹھ جائے گا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی طرح تم دیکھو گے. دوسری اس کی مثال دی ہے کہ جو ہجڑے ہوتے ہیں، فرمایا ان کا مزاج ہی بچپن سے ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہننا، ہوتی جیسے مٹکا مٹکا کے باتیں کرنا. تو جو لوگ نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کی جائے، اور اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی تو بڑے ہو کر یہ لڑکا ہجڑا بن جائے گا اگر تربیت نہیں ہوگی. تو وہ اس کو شروع سے ہی مردانہ طاقتوں کی طرف اور مردانہ اعمال کی طرف لاتے ہیں، کیونکہ اس کا حال خراب ہو جانا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کی مثالیں اسی لیے دی ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں. اور اسی طرح آخر پر فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایسی ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر طبیب حکیم یہ سمجھ جاتا ہے کہ بچہ اگر اپنے مزاج پر جوان ہوا تو یہ طاقتور ہوگا، جس کا مزاج چلتا رہا تو یہ کمزور ہو جائے گا، اور ہوتے ہوتے اس انسان نے مر جانا ہے اور اس انسان نے قوی اور توانا ہو جانا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ بات کرتے ہیں کہ اعمال جو ہیں اور اخلاق ایسے نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں، بلکہ وہ انسان کی طرف لوٹ کر واپس آتے. اصل باتیں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چیز عارضی طور پر طاری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حال. صوفیہ کی اصطلاح میں بھی گئی ہے کہ ایک چیز عارضی طور پر طاری ہو گئی، یہ حال ہے. عارضی طور پر دل اس طرف چلا گیا کہ جھوٹ بولیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اس کا حال ہے. بس جھوٹ کی تمنا پیدا ہو گئی دل میں کہ کرو. کسی ظالم انسان کو ترس آ گیا کہ نہ اس کی توہین کرو، یہ چیز حال ہے اس کا. اور یہ حال کا کبھی کبھی غلبہ ہو جاتا ہے، اور حال وہ چیز ہے جس میں دوام اور استقرار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی حال کا غلبہ ہو جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روک رہے ہیں، بار بار عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھیے، یہ عبداللہ ابن ابی ایسا 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 ایسا، اور خدا نے منع کر دیا. یہ فرمایا اللہ نے 70 بار منع کیا ہے نا، 71 بار تو میں استغفار کر دوں گا. اللہ کی جانتے تھے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. وہ حال جو تھا رحمت کا غلبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ حال جو ہے اس کو استقرار نہیں ہوتا. اور جب یہ حال کسی شخص کے مزاج میں رچ بس جائے اور تربیت اور اللہ کے ذکر سے یہ چیز پختہ ہو جائے، تو اسے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس میں ملکہ پیدا ہوگی. ٹھوکر نہایت شدید لگتی ہے مشائخ کو کہ وہ حال پہ خلافت دے دیتے ہیں. یہ جو حال پہ خلافت دے دیتے ہیں یہ سب تباہی بربادی پہ جاتی ہے. اصل جو مشائخ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حال اٹھے اور ملکہ بن جائے، اس کا طبیعت میں راس ہو جائے. کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مثلا انتقام، ایک نے تھپڑ مارا دوسرے نے تھپڑ مار دیا، پھر اسے تھپڑ مارا اس نے معاف کر دیا، شاید سمجھتا ہے کہ یہ حال ہے اس کا، عادت نہیں ہے. پتا اس دن چلے گا جب 10 تھپڑ مارنے والے ہوں اس کے باوجود نہ بولے. تو اب پتا چلتا ہے کہ یہ حال نہیں رہا، یہ ملکہ ہو گیا اس کا، راس ہو گئی ہے طبیعت، اف اور درگزر روح میں بیٹھ گیا ہے. وہ وقت ہوتا ہے جب مشائخ کی خلافت اور ان چیزوں کے لوگ حال ہوتے ہیں. حال پہ خلافت دے دینا یہ بڑی شدید غلطی ہے. اب ایک آدمی نے 10 خواب دیکھ، یہ اچھا خواب دیکھا، پھر اچھا دیکھا، پھر اچھا دیکھا، اب یہ ایک حالت ہے، کیفیت ہے، ٹھیک ہے، چل رہی ہے، چلنے دو اسے. اب ایک آدمی کا ملکہ یہ بن جاتا ہے کہ ذکر اذکار کی کثرت سے اس کو کشف ہونے لگتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اس انسان کی طبیعت جب ان چیزوں کی طرف بالکل پکی ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف سے الہامات ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس انسان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ سے لوگوں کی جو تربیت کرے گا تو لوگوں کا بھی اچھی صحیح تربیت کر لے گا. تو یہ حال اور ملکہ دونوں میں فرق ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام بار بار کرتا ہے تو پھر اس کا عادت بن جاتی ہے. فاکثر منہ
آتتہ النفس وسہل صدورہ منہا ولم یحتج الی رویت و تجشم داعیہ. انسان جب ایک کام بار بار کرتا ہے تو پھر اسے غور اور فکر کرنے کی اور ارادے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. مثلا ہم روز کھانا کھاتے ہیں تو اب کون آدمی ہے جو کھانے کی روز نیت کرتا ہے؟ پتہ ہے جانا ہے اور کھانا کھانا ہے بس, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ارادے کی نیت اور خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا, جو اہتمام کرنے والی عورتیں پکاتی ہیں تو ہمارے لیے پکانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے آسان ہے. اسی لیے روز ہی کھانا پکانا ہے. مرد کے لیے کپڑے دھونا مشکل ہو جاتا ہے, عورت کے لیے کوئی ارادہ اتنی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں کہتی ہے. بس ٹھیک ہے, مشین میں کپڑے ڈالنے ہیں, روز ہی دھلتے ہیں, ہفتے میں دو بار دھلتے ہیں. اس کو اس چیز کی طرف اتنی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک جیسے اعمال میں سے ہر عمل جو اثر انداز ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس انسان کو ہمیشہ عمل کے لیے ارادہ کرنا پڑے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ فرمایا ہے. اور اصل جو دوسری بات ہے وہ بہت گہری بات ہے جو عام طور پہ سمجھتے نہیں. یہ حکما ہے نا, جس کے متعلق اللہ کہتا ہے من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس سے ہم نے حکمت دی اس کے پہ ہم نے بڑی خیر عنایت فرمائی. یہ جو حکما ہے, یہ لوگ اچھی طرح خیال میں رکھنا چاہیے کہ فعل کا منشا دیکھتے ہیں اور مفتی فعل کو دیکھ کے فتویٰ دیتا ہے. صوفیہ جن پہ اللہ نے شریعت کی حکمتیں کھولی ہوتی ہیں, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ, یہ فعل کا منشا دیکھتے ہیں. اور اصلاح کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ فعل کا منشا کیا, سبب کیا ہے, یہ کام اس نے کیا کیوں ہے. پتہ چلا آپ کا مرید چوری کرتا ہے تو قاضی کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو, مفتی کہتا ہے فاسق ہو گیا. جب صوفی کے پاس آتا ہے تو صوفی کہتا ہے چوری کی کیوں ہے, پوچھو تو صحیح, بلاؤ تو صحیح. وہ کہتا ہے حضرت چوری اس لیے کیا کہ گھر میں کھانا نہیں تھا, چوری نہ کرتا تو کدھر جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ چوری اس کا ملکہ نہیں ہے, حال ہے, عارضی طور پہ ایک چیز ہے. اچھا بھئی انڈا نہیں کرنی, مانگ لینا ہے, یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ چوری کرو. مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اچھا پھر گورنمنٹ نے جو سکیمز چلائی ہیں ان میں لگ جاؤ, زکات لے لو, یہ کر لو, یہ کر لو. وہ اس کی تربیت ہو گئی نا. لیکن قاضی تو کہے گا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس لیے کہ قاضی نے قانون کو نافذ کرنا ہے, اس نے فعل کا منشا نہیں دیکھنا کہ اس فعل کا سبب کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں تھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تھی. یہ خلافت جس ترتیب سے نظر آتی ہے نا, اصل میں در حقیقت اسلام کے مزاج کو دیکھیں تو خلافت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے ہے, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے, پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, اور آخر پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے. کیونکہ دین کی حکمتیں سمجھنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ گئے تھے. قاضی بھی تھے, سب کچھ تھے, اور فعل کا منشا دیکھتے تھے کہ یہ فعل اس سے سرزد کیوں ہوا ہے. چنانچہ جب اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے تو پھر کہتے تھے اچھا اسے حد ہٹا دو, اچھا اسے یہ چیز ہٹا دو, اچھا اسے یہ چیز ہٹا دو. غلام ہے اور لکھا اس نے کہ میری بیوی کا آئینہ جو ہے لے کے بھاگ گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا, اچھا کتنے کا, ان کا اتنا قیمتی آئینہ تھا لے کے بھاگ گیا. فرمایا کچھ بات نہیں, غلام بھی تو آپ ہی کا ہے, آئینہ بھی آپ ہی کا ہے, بیوی بھی آپ ہی کی ہے, تو گھر میں ایسی باتیں ہو ہی جاتی, کوئی حد جاری نہیں فرمائے. فرمایا کچھ نہیں. پتا چلا کہ سرکاری مال میں کسی نے خیانت کر لی. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کروڑوں اور اربوں لوٹنے لگے, تھوڑی بہت ہو گئی. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یا موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کسی نے لکھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے سرکاری مال میں. فرمایا میں ہاتھ نہیں کاٹتا, اس کا آخر کچھ نہ کچھ حصہ تو بیت المال میں بنتا ہی ہے نا, تو اتنی کیا پڑی ہے, اسی ملک کا باشندہ ہے, بیت المال میں کچھ حصہ بنتا ہے, لے گیا پیسہ سرکار کا, کوئی بات نہیں, اس سے درگزر کرو آپ گزر. منشا کیا ہے فعل کا؟ اس لیے کہ اس آدمی کو ضرورت پیش آ گئی ہوگی, اس لیے کہ بہت مجبور ہو گیا ہوگا. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ایسے ہی تھا کہ یہ چیزیں پیش آ گئیں. ایک آدمی آیا, اس سے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک بدکاری نہیں کی باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک لڑکی کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو تم نہ بات ایسی کرو. اسے پھر کہا اس کا ضمیر اب زندہ ہے وہ بار بار کیا ہے میں ایسی باتیں نہیں کرتے. اذان ہو گئی نماز پڑھی سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا وہ کہاں گیا ہے تو جو مجھ سے نماز سے پہلے بات کی. اس کا اللہ کے رسول میں گیا ہوں. فرمایا خبردار جو آئندہ بات یہ نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دی. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو حرکت ہو گئی ہے نا یہ حال ہے ملکہ نہیں ہے ہو گئی جس بات میں بے قابو ہو گیا اس کی ہمت اب تھوڑی ہی کہ اس پہ حد جاری کر دیں. اصل یہ ہے کہ فعل کا منشا کیا ہے اور منشا کو دیکھ کر اس کی نفی کرنا اور اس کا اثبات کرنا یہ ہے تربیت. اب مثلاً باپ کہتا ہے روزانہ یہ بیٹا گھر دیر سے آتا ہے ہمیشہ 11-12 بجا دیتا ہے آ جائے تو ذلیل کرو اسے سخت ڈانٹ پڑتی ہے پھر کہتے ہیں گھر سے نکال دو. پھر کہتے ہیں اچھا اس طرح آئندہ سے نا بیگم دروازہ بند رکھنا جو مرضی کرے وہ بےچارا کہیں جاتا جاؤ دوستوں کے یہاں سو جاؤ. تربیت اگر کرنی ہو تو منشا دیکھنا ہے کہ بچہ دیر سے آتا کہ بڑی خاموشی سے پھر جو بڑا پہاڑ آگے آ جاتا ہے بدگمانی ہے کہ یہ ضرور پیتا پلاتا ہو یہ ضرور 9 سے 12 بھی پتہ نہیں اب ہوتے ہیں یعنی شو پہلے ہوتے تھے یہ ضرور رات کے شو میں جاتا ہوگا یہ ضرور یہ حرکت کرتا ہوگا. یہ بدگمانی کا پہاڑ ہٹا کے اصل دیکھے کہ وجہ کیا ہے اس کے شواہد اور قرائن مل جائیں. اب وہ کہتا ہے اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کو گپ شپ کی عادت ہے وقت فارغ ہوتا ہے تو اس لیے گپے مارنا چاہتا ہے. اچھا کہ کوئی اچھی بات سننا چاہتا ہے باپ کہتا ہے اچھی بات سننا چاہتا ہے مجھے محنت کرنی پڑے. اچھا بیٹے آؤ کل سے بیٹھیں گے امام غزالی پہ بات کل سے سادی پہ بات کے فلانے پہ بات کریں گے. بچے کے مزاج کی جب باتیں گھر میں ملنے لگتی ہیں باہر جانا چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس نے سبب دریافت کر لیا کہ اصل سبب کیا تھا اس کا. اچھا بچہ پیسے چوری کرتا ہے ماں نے 1000 روپیہ دیا فلاں چیز خرید لاؤ 950 کی خرید لایا 50 روپے جیب میں ڈال دیے. اب وہ کہتی ہے یہ تمہارا بچہ جو ہے نا یہ پیسے کیوں جیب میں ڈالتا ہے. اب ایک صورت گیا ہے کہ ماں چڑھ دوڑے اور ساری عزت بے عزتی سب ایک کر دے اور ایک کیا ہے کہ وہ کہتا ہے بیٹے آپ کو پیسے چاہیے نا تو آپ ایسے کیا کریں کہ پیسے کس کے لیے چاہیے آپ کو ضروریات کے لیے ہر مہینے بیٹے مہینے میں کتنی مرتبہ سودا لاتا ہے 200 کہتا ہے بیٹے 300 روپے ہر مہینے مجھ سے لے لیا کریں والدہ کی پہلی بات آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ بولتی ہیں. اس کو شرمندہ کیے بغیر اس کا جو اصل فعل کا سبب اور منشا تھا اس کو جڑ سے اکھیڑ دیں یہ ہے حکمت. تھپڑ مارا ریئیکشن دی آگے سے دوسرا تھپڑ آ گیا. ایک آدمی تھپڑ سہ لیتا ہے کہتے کوئی نہیں ہو گئی نا مار لیا بس ٹھیک. پھر وہ سوچتا ہے کہ آج مجھ پہ یہ ظلم ہے نا کل سارے محلے پہ یہ ظلم کرے گا ایسی تدبیر کرو کہ سال بعد اس کا ہاتھ ہی کاٹ دے. وہ تھپڑ مارنے والا بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کو تھپڑ مارا تھا پتا اس دن چلتا ہے جب ہاتھ ہی کاٹ دیتا ہے اگلا اور ایسی وہ سکیم تیار کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ کہاں سے کس نے ہاتھ مجھے پکڑ لیا ہے. یہ چیز ہو جاتی یہ حکمت کی چیز ہے یہ تربیت کی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد جو اصل بات اس سے بھی گہری ہے یہ پرت در پرت ہے تربیت یہ حکمت کی تہیں ہیں بہت گہری بات ہے. ایک بار تو ہم نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے کچھ چیزیں پوچھی کہ یہ کیا ہے تو جملہ تو انہوں نے ایک ہی فرمایا لیکن کمال کی بات کی ایسی کمال کی بات کی کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے لیے. فرمایا عناصر متغیر نہیں ہوتے عناصر متغیر نہیں ہوتے اس کی تہذیب ہو جاتی ہے تغیر نہیں آتا. یہ کمال کی بات ایسی بات ہے جو اب خیال آتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کام ہوں گے. جو بات انہوں نے کی وہ اصل میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب اپنی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے تو ان اللہ وکل ملکم بالرحم اللہ ایک فرشتے کو اس بیٹی کے ساتھ کر دیتا ہے بچی کے ساتھ اور وہ کہتا ہے رب نطفہ، اللہ بھی بچہ اپنی بالکل ابتدائی حالت میں ہے. پھر 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو کہتا ہے اے رب علقہ، بار بار عرض کرتا ہے کہ میرے پروردگار یہ اب جمع ہوا خون بن گیا. پھر وہ کہتا ہے 40 دن کے بعد اے رب مضغہ، اللہ اب یہ بوٹی کی طرح بننے لگا ہے. جب 3 چلے پورے ہو جاتے ہیں 120 دن، ماں بھی اس کی حرکت محسوس کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ نہیں کرتی تو اس کا مطلب مردہ ہو گیا، اور کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے زندہ ہے بچہ. وہ کہتا ہے پروردگار اب بتائیے اس کی زندگی کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا روح اس میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ دوسری بات عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پروردگار اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اصل عمر اتنی ہے، یہ کام اگر کرے گا تو میں اس کی عمر 10 سال اور بڑھا دوں گا. اصل عمر اس کی اتنی ہے، اگر اس نے یہ گناہ کیا نا تو اس کی نحوست سے یہ مر جائے گا، اس کی عمر کم ہو جائے گی، دعا لگ جائے گی اسے، میں اس کی عمر بڑھا دوں گا، بد دعا لگ جائے گی، مار دوں گا. پھر وہ کہتا ہے پروردگار اس کی موت کس چیز پہ آئے گی؟ کفر پہ کہ ایمان پہ؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کفر پہ مرے گا، ولیعاذ باللہ. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کے کہتے تھے کہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا اور اے پروردگار میں دنیا جہان میں جتنا کفر ہے نا اس سے انکار کرتا ہوں، میں اس کا باغی ہوں، میں اس میں نہیں. اور جب حجر اسود پہ پہنچتے تھے تو کہتے تھے اللہ اگر میری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا کہ عمر کفر پہ مرے گا تو اللہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ اس کو تبدیل فرما دے اور ایمان پہ موت. پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اس کا رزق. پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ مرے گا کہاں؟ تو جس جگہ کی نشاندہی ہوتی ہے وہاں کی مٹی اٹھا کر اس کی روح یا جسم یا جو چیز اس کے ساتھ ملا دی جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ مرنے والا اچانک اس کو اس کی کام پیش آ جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے ایک کام پہ چل پڑتا ہے اور اس زمین پہ پہنچ کے مر جاتا ہے، اس زمین پہ پہنچتا ہے اور مر جاتا ہے. مثنوی میں معروم رحمت اللہ علیہ نے عجیب قصہ اس پہ لکھا ہے، تو قصے ہی کہانی ہے لیکن سمجھانے کو لکھا ہے کہ کیا چیز تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا لکھا ہے کہ وہاں ایک وزیر تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آئے تھے، تو وہ وزیر جو تھا وہ فرشتے جنات سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، تو اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ حضرت بڑی آج تکلیف میں دن ہے، ان کا کیا ہوا؟ ان کا اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور گھور رہے ہیں صبح سے مجھے بار 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 بار، بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ اپنا کام نہ کر لے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو تم بتاؤ کیا؟ اس کا حضرت ہوا کو کہیں مجھے ہندوستان چھوڑا ہے. وہ ہندوستان چھوڑا ہی اسے ہوا، اڑا کے یہاں لے آئی. اگلے دن وہ آیا نہیں اور حضرت نے پوچھا اسرائیل علیہ السلام سے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت حکم ہوا تھا ہندوستان اس کی روح نکالنی ہے. میں اسے بار بار دیکھ کے حیران تھا کہ یہ یہاں کھڑا ہے فلسطین میں، ہندوستان میں کب جائے اور اس کی روح نکلے. اس نے خود ہی کہا کہ حضرت یہ کریں تو جب وہاں پہنچا تو ہم نے روح لے لی. تو یہ بات، اس میں جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو انسان کی سرشت ڈال دی جاتی ہے، عناصر اربع میں سے ایک عنصر ڈال دیا جاتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ یہ کہا کہ عناصر متغیر نہیں ہوتے، تہذیب ہوتی ہے. اس میں آگ ملا دی جاتی ہے. جب آگ ملا دی جاتی ہے تو ساری زندگی اس انسان کا غصہ اللہ کی بنا بات بے بات پہ، آواز بلند، حکم پکا، سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں ہٹنا، یہ آگ اس مزاج میں ملا دی جاتی. مشائخ اس مزاج کو سمجھ جائیں اسی طرح تربیت کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا غصہ ختم ہونے والا نہیں، وہ بس تہذیب کر دیتے ہیں کہ دیکھو قابو رکھنا ہے، کنٹرول، عدل، انصاف، یہ چیز. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں آگ تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تو اچھی نیت سے کیا، اپنے بنی اسرائیلی کی مدد کی اور فرعونی کو ایک تھپڑ مارا، فغضا علیہ وہی مر گیا. انہوں نے کہا اے پروردگار یہ کیا ہو گیا، میں نے تھپڑ مارا تھا اپنی قوم کی اس غیرت میں، یہ کیا ہو گیا؟ فغفر لی، اللہ معاف کر دے. اللہ نے اسے معاف کر دیا. اگلے دن پھر وہ جھگڑ رہا تھا تو دوسرے فرعونی کی باری آ جانی تھی. اس نے کہا تُرید ان تقتلنی کما قتلت بالامس، آج میری شامت لانی ہے جیسے کل ایک کو مار چکے ہو. تکون جبارن فی الارض، زمین پہ جبر کا نظام یہ قائم کرنا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا کرنے لگے، مجھے مارنے لگے. اللہ تعالیٰ فرمایا جا رجل من اقصی المدینہ، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس کا ان الملا یا تمرون بک، لوگ تیرے بارے میں سردار بیٹھے ہوئے مشورہ ہو رہا ہے کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کے عوض میں آپ کو ختم کر دیا جائے. فخرج انی لک من الناصحین، اس بستی کو چھوڑ دے، میں تیرا بڑا ہی خیر خواہ. بے آب و گیا، آگے سارے صحرا ہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے، شہزادوں کی طرح وہ پلا ہے. اللہ فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، اور جب اپنی جوانی اور طاقت کو پہنچا موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اسے علم دیا، ہم نے اسے عقل دی. اور تورات میں بھی آتا ہے کہ فرعون نے خاص طور پہ لوگ رکھے جو اس شہزادوں کی طرح پرورش ہوئی، اور اب وہ جا رہا ہے اور کچھ چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ آگے کا پتہ ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، اور نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے. اور ایک جگہ پہنچ کے اس نے دیکھا، اب وہ طاقت اور قوت تھی نا، اس سے کہا یہ ساری اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے، دو لڑکیاں تم کیوں لگ کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یس دیر ریا، مرد پانی پلا کے جانوروں کو چلے جائیں تو پھر ہم پانی پلائیں گی، مردوں کی طاقت اور غلبہ ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، لوگوں کو ایک ہاتھ سے ہٹایا، پانی پلایا اور کہا جاؤ، اور وہ چلی گئی گھر. حیران رہ گئے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اتنی جلدی پانی پلا کے آ گئی ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہتا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ آج کے دن جو بھی عنایت جو بھی مہربانی ہو میرے پروردگار، آج کے دن میں فقیر ہوں، اللہ میں مانگنے والا. فقیر اور منگتے میں فرق ہے نا، بڑا فرق ہے. منگتا روز مانگتا ہے اور اپنی جیسی مخلوق سے مانگتا ہے، فقیر روز مانگتا ہے اور ایک سے مانگتا ہے. لما انزلت الی من خیر، جو چیز آپ دے دیں نا فقیر، اے پروردگار آج فقیر ہوں، آپ ہی سے مانگنا ہے بار بار، طاقت قوت. غصہ اتنا شدید کہ وہ قتل ہو گیا اور اب جا رہے ہیں واپس مصر، کہتے ہیں پروردگار میں کر آیا تھا ایک قتل، تو کیا اللہ نے فرمایا نہیں جاؤ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. حتیٰ کہ نبوت مل گئی، تورات لائی، تورات پہ یہودیوں کے اعتراض ہے کہ کیسی تورات ہے، اتنے سخت حکم. اللہ نے کہا کہ اچھا 70 آدمیوں کو لیا. واختار موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 آدمی اپنی قوم سے چنے، سردار بڑے بڑے قبائل کے لے گئے اور جا کے تور پہ بٹھایا. آواز آئی کہ تورات ہم نے بھیجی ہے، تو انہوں نے کہا، یہ بھی ایک شرارتی دماغ تھا، ان کا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ ایسے تو نہیں کہ پہلے سے تم نے کسی کو پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیا اور وہ پیچھے سے بول رہا ہو. اللہ تعالیٰ کو اس پہ بڑا شدید غصہ آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت دے دی. جب موت دے دی وہ مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بما فعل السفہاء منا، اللہ یہ تو بے وقوف گدے ہیں، جو کچھ انہوں نے بات کی تھی آپ نے اس پہ موت دے دی کہ میں جاؤں گا تو قوم میرے ساتھ پھر کیا کرے گی. ان ہی اللہ فتنتک، اللہ یہ ساری تیری آزمائشیں، تو نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے سب. بات کوئی کہہ سکتا ہے اللہ سے؟ اس کی حقیقت کھلتی ہے مسند احمد کی روایت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس، ہر طرف ادب ہی ادب تھا، اتنا ادب ہے. سلم علی ابو کیبر، انہیں سلام کیجئے، یہ آپ کے والد، یہ آپ کے، یہ ہارون کو، موسیٰ کو سلام، فلاں کو سلام، اتنا ادب ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں نظر میں ادھر ادھر نہیں کر سکتا تھا، اتنا ادب. کم قرآن کہتا ہے نا، ما زاغ البصر وما طغى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم، تمہارے دوست جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غلط راہ پہ نہیں چل پڑے تھے. اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما زاغ البصر وما طغى، اور نگاہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکی، اتنے ادب کا مقام. اس ادب کے پورے آسمانوں کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جو سنا تو ایک آدمی اونچا اونچا بول رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ بھی میرے بعد آیا ہے ایک لڑکا سا، اور اس کی نبوت مجھ سے زیادہ ہو گئی، اس کا مقام مجھ سے زیادہ، اس کی امت بھی مجھ سے زیادہ آپ نے کر دی ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے، مجھ میں کون سی کمی تھی؟ تو میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل یہ اتنا اونچا اونچا کون بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں. آتبا کا لفظ ہے محبت سے ناراض ہونا, اتاب اسی کہتے ہیں محبت سے. تو میں نے کہا اتنا اونچا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کا مزاج کیسا ہے اور اللہ نے اسے اجازت دی ہے اونچا بولنے کی. وہ جو مزاج میں ہے نا, بچے کے مزاج میں کبھی کبھی مٹی مل جاتی, مٹی سے بنا ہوتا ہے, ایسی عاجزی ہوتی ہے. سارے شرارتیں کریں کچھ کریں, یہ عاجز بیچارہ ایک طرف کونے میں بیٹھا, کوئی دو مار بھی لے تو اچھا, یار تیسری بھی مار لے. یہ ہے عناصر, چاروں عناصر میں سے کوئی نہ کوئی عنصر ملتا ہے. تیسرا عنصر پانی مل جاتا ہے, پانی جیسا بہاؤ آ جاتا ہے. وہ پانی جس عنصر میں مل جاتا ہے اس کو معقول دلیل سے آپ قائل کرنے قائل ہو جاتا ہے, اور آپ سے بڑھ کے کسی نے دلیل دے دی اس کا قائل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پانی جس ظرف میں آپ ڈالیں اپنی شیپ اپنی جو چینج کر لیتا ہے نا, اس بچے کے ساتھ دلائل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے دلائل دے دیے مان جائے گا, اور اگر اس میں آ جائے ہوا تو پھر جسے کہتے ہیں نا لپیٹو, ہوا بھی اڑاتی ہے نا, پھر وہ اپنے آپ کو اڑاتا رہتا ہے جس چیز میں چل. اگر ٹھیک چیز پر چل پڑے تو پھر کیا کہنے علم کے اور نئی باتوں کو, غلط چل پڑے تو پھر جھوٹ کے کیا کہنے, ایک سے ایک بڑا جھوٹ, ایک سے ایک بڑا جھوٹ. پھر تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک راوی آیا ہے حدیث میں, امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے تھے میں امام مالک رحمۃ اللہ سے مدینہ منورہ گیا پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے مجھ سے, میں نے کہا فلاں حضرت فلاں آدمی کے بارے میں حدیث میں گیا, ان کا بڑا جھوٹا آدمی. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تو بڑا نمازی پرہیزگار ہے. کسی نے پوچھا پھر چپ ہو گئے, تو اس انہوں نے کہا یہ سچ پوچھو تو جھوٹا ہے, اتنا جھوٹا ہے, اتنا جھوٹا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا تو بھی جھوٹا ہے. اس نے کہا حضرت لا الہ الا اللہ تو کلمہ سچا ہے, جھوٹا بھی بولے تو بھی سچ تو بول ہی رہا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. کہنے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو بھی جھوٹ بولتا ہے, کلمہ اس کا مقصد نہیں ہوتا, یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے کچھ اور کام کرنا چاہتا ہے, یہ اتنا جھوٹ. تو لپیٹنے کی باتیں آ جاتی ہیں نا, مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ بات کو بتنگڑ بنا دینا, ذرا سا کارنامہ اتنا اونچا کر دینا. یہ عناصر جو انسانوں کی طبیعت میں ہوتے ہیں, اس کو آگے پیچھے تھوڑا بہت بس کیا جا سکتا ہے, اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہنچ کے ساری حکمت دیکھا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں اور انسانی اخلاقیات ہیں یہ نفس کی طرف لوٹتے ہیں. اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طورز الفتن القلوب, اور فتنے دل پر پیش کیے جاتے ہیں, فتنے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں, فتنے دل کی طرف لائے جاتے ہیں. عودن عودن, دو چیزوں میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, یا تو یہ فرمایا کہ عودن عودن, جس طرح تنکے بنے جاتے ہیں چٹائی پر, اس طرح ایک فتنہ پھر دوسرا فتنہ پھر تیسرا فتنہ. یہ اصل حدیث آئی ہے مسلم کی کتاب الایمان میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں سنے, آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جی گھر میں جو آزمائش اولاد کے, فرمایا یہ نہیں, اس میں تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں, میں ایسے آزمائش کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح اٹھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت میں نے سنا, میں کیا تھا, انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے دلوں پر آزمائشیں پیش کی جاتی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے, تم اس پر چل رہے ہو, اور قیامت کے قریب اس صراط مستقیم کے دائیں اور بائیں پردے پڑے ہوئے فتنے ہوں گے, اور جس نے پردہ اٹھا کر جھانکا کہ یہ ذرا کیا ہے میں دیکھوں تو صحیح, تو فرمایا اس وقت تک وہ فتنہ اسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنے قابو میں کر لے. انٹرنیٹ جو ہے نا, اس نے اس حدیث کو بڑا واضح کر دیا. بچہ بیٹھتا ہے کمپیوٹر پہ, اچھا یہ ویب سائٹ ہے کیا, دیکھوں تو صحیح, پتہ چلتا ہے وہ ویب سائٹ تباہ اور بربادی کا سامان بن گئی, اب وہ اس میں الجھ جاتا ہے. اس لیے فرمایا یہ دلوں پر آزمائشیں پیش کی جاتی ہیں, عودن عودن. یا تو یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, زیادہ راجح قول یہی ہے کہ وہ جس طرح چٹائی بنائی جاتی ہے اس کی بنائی میں ایک ایک تنکا ڈالا جاتا ہے، اس طرح آزمائشیں آئیں گی، اس طرح آزمائے جاؤ گے. اور پھر یا فرمایا اوزن اوزن، اللہ کی بنا مانگتا ہوں، اللہ کی بنا مانگتا ہوں. دال پر نقطہ اگر ڈال دیں گے تو اوزن بن جائے گا، مگر نہیں، یہ اودن بن جائے گا. اود کا مطلب ہے تنکا، اور اوز کا مطلب ہے اللہ کی بنا مانگنا. اوزن اوزن، میں اللہ کی بنا مانگتا ہوں. بہت بڑے فتنے پیش آ جاتے ہیں، جس سے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے تھے عائزم بالرحمن من فتنتن، میں اللہ رحمان کی پناہ مانگتا ہوں آزمائشوں سے. اور پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ بہت بڑی آزمائش میں پڑ گئے تھے. تو یہ وہ چیز ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے تو دیکھو اس طرح ہوتا ہے، تنکا تنکا کر کے جو دل بھی فتنے کو پلا دیا گیا ہے، یعنی فتنے اس کے دل میں پیوست ہو گئے، ملکہ بن گیا ہے اس کا، معاذ اللہ چوری کی عادت پڑ جائے ملکہ بن جاتا ہے، گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چوری کر رہا ہے، مانگنے کی عادت پڑ جائے ملکہ بن جاتا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں مانگ کے اپنے بچوں کی پرورش کی، جب بچے کمانے کے قابل ہو گئے پھر بھی وہ پچھلے زمانوں میں سر پہ برقع رکھ دی تھی، اب ویسی نکل جاتی ہیں مانگنے کے لیے، عادت پڑ جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنے کو دل پی لیتا ہے اور پیوست ہو جاتا ہے. جب اس طرح ہو جاتا ہے گناہ کسی انسان کا کہ جسم ساتھ دے نہ دے، 24 گھنٹے وہ گناہ دل پہ سوار ہی رہتا ہے کہ اب یہ کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، فرمایا ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اور پھر جو دل ان فتنوں کو ناپسند کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلا تضرو، اسے یہ آزمائشیں نقصان نہیں دیتی. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین ہے اس وقت تک اس کے دل میں نور جو ڈال دیتا ہے نا، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر لے گیا، سفید رنگ اس کے دل میں آ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین جب تک برقرار آ رہے ہیں، یعنی اس کی موت بھی آ جائے نا، وہ نور اس سے پھر ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ آزمائش میں پڑ گیا، آزمائش سے جب نکلا ہے چاندی سونا بن کے نکلا ہے، آزمائش سے جب نکلا ہے اور اپنے آپ کو بچا گیا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے ٹھیک صحیح کام ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اس لیے اللہ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم حج کے لیے جاؤ گے تو جانور تمہارے نیزوں کی دسترس میں اور تمہارے ہاتھ کی دسترس میں آ جائے. تنالو ایدیکم ورماحکم، تو اپنے ہاتھ سے چاہو گے تو پکڑ لو گے جانور کو، نیزوں پہ چڑھانا چاہو گے. یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا، جنگل ہوتے تھے، جنگلوں میں سفر ہوتا تھا، جانور سارے بھاگ رہے ہیں، ہرن بھاگ رہا ہے، خرگوش بھاگ رہا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. اللہ نے کہا یہ سب چیزیں ہم تمہیں راستوں میں دکھائیں گے، کیوں؟ جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ جو اللہ کو دیکھے بغیر بھی ڈرتا ہے اور شکار دسترس میں آ جانے کے باوجود نہیں کرتا کہ میرے مالک نے منع کیا، اللہ نے منع کیا. یہ ہے اصل چیز، کہ ہونے کے باوجود نہ کر کے لیے اللہ نے روکا ہے. اللہ کا خوف، اللہ کا احساس، وہ جو ادب ہے نا، وہ اس انسان کو بنا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جب تک وہ جو دوسرا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا جو دوسرا دل فتنوں کو پی لیتا ہے، کلکوز، وہ اس لوٹے کی طرح ہو جاتا ہے جو بے پیندے کا ہوتا ہے. لوٹے کا پیندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اسمبلی کا اجلاس تھا تو ایک آدمی لوٹے تقسیم کر رہا تھا، تو بے پیندے کا ہوتا ہے نا، جس پارٹی میں جس سے آفر ہوئی ادھر ہی چلا گیا، جس نے بلایا ادھر ہی چلا گیا، وفاداری نہیں ہوتی. فرمایا وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فتنوں کی محبت میں اس کا دل گرفتار رہتا ہے، اور پھر وہ سیاہ مٹیالا ہو جاتا ہے، اور نہ نیکی کو پہچانتا ہے نہ برائی کو پہچانتا ہے، وہ تو لوٹا ہو جاتا ہے. پھر نیکی میں فائدہ ہے نیکی کر لی، گناہ میں فائدہ ہے گناہ کر لیا. اگر وزیر اعظم کو دمبا بکرا گائے دینے میں کوئی 4 پیسے بنتے ہیں اور روپ وہ دے دی، اور جس دن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ میں فائدہ اس کو ووٹ دوسری طرف ڈال دیا. یہ سب چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل جو ہے نا بے پہندے کی سرائی ہو جاتی ہے, بے پہندے کا لوٹا ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ جملہ جو ہے نا لوٹوں والا, یہ ادھر بھی تھا اور ادھر بھی ہے, ہر جگہ ہی لوٹے ہوتے ہیں دنیا میں. تو فرمایا یہ ایسے لوٹے کی طرح ہو جاتا ہے کہ یہ پھر قیامت تک موت تک اس کا دل اپنی خواہشات میں پھنس جاتا ہے, نہ نیکی کو پہچانتا ہے نہ برائی کو پہچانتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ فتنے دل پہ کیسے پیش کیے جاتے ہیں اور فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے, اور جو نہیں بچتا پھر اس کے اخلاقیات یا تو عروج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ اسے آزمائشوں سے بچاتا ہے, نورانی دل ہو جاتا ہے, اور یا پھر تباہ ہو جاتا ہے کہ دل سے آ ہو جاتا ہے. کوئی صورت ایسی ہے کہ بدھ کو اگر آپ حضرات تشریف لائیں تو ہم اور پڑھ لیں. سوچئے گا, اس تجویز ہے, یہ باب جو ہے جلدی ختم ہونا چاہیے. پچھلے سال بہت ناوے ہوتے رہے, کوئی نہ کوئی مشکل بدھ کے دن. سوچئے گا اگر ہو تو.